كريم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن نقعتم بشرا مثلكم إنكم من الخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وإذا من أنكم مخرجون هيهاتا هيهاتا لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو سورہ مومنون کے دوسرے رکوع پر کل گفتگو جاری تھی اور جس بات پر درس ہمارا ختم ہوا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس سلسلے میں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی, ان کی قوم نے تکذیب کی جھٹلایا اور قرآن ایک اصول بتاتا ہے اور جن پیغمبروں کا یہاں ذکر پڑھ رہے ہیں وہ ایک اصول اس میں یہ کار فرما ہے کہ مکذبین جو قوم مکذب بنی وہ قوم معذب بنی, جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. یہ گویا کہ سینٹرل تھیم میں ان چار پانچ انبیاء کا جو ذکر آئے گا ان سب میں. تو کل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ وہاں ان جو قصہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس پر جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انشانا من بعدہم قرنا آخرین, یہ قوم کو ختم کر دینے کے بعد, یہ قوم کا قصہ پاک کر دینے کے بعد, ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ویران ہو گئی اجڑ گئی. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی دنیا کو پھر سے وہ آباد کرے, اپنی دنیا کو پھر سے وہ انسانوں سے لا بسائے, یہ اس بات پر وہ قادر ہے. کہا فرما انشانا من بعدہم قرنا آخرین, اس کے بعد ہم نے دیگر قوموں کو اٹھایا. اور اس میں قرن کا جو لفظ ہے اس میں یہی نہیں کہ صدی کا لفظ بعض مترجمین نے لکھا, بعض لوگوں نے لکھا کہ ایک وقفے کے بعد ہم نے قوموں کو اٹھایا. قوموں کے اٹھانے میں ان کے عروج کے زمانے کا ذکر ہے قرن میں, جب وہ قومیں اپنے عروج پر تھیں تو اس قوم کی حالت جو کچھ رہتی ہے اور اس کے درمیان جب انبیاء آتی ہیں تو اس کا ذکر ہے یہاں. فرمایا ارسلنا فیہم رسولا, ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم کو اٹھایا. یہاں قوم کا بھی ذکر نہیں ہے, رسول کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ انداز ہے, یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ بعض دفعے بعض مقامات پر نام لے کر بیان کرتا ہے, بعض مقامات پر نام قوم کا نام رسول کے نام کے بغیر ان کی دعوت کا نقطہ بیان کر دیتا ہے. تو اسی اسلوب میں کا ایک حصہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے ایک قوم کو اٹھایا. وہ کون قوم تھی؟ قوم عاد. اس پہ پہلے سورہ ہود میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برپا کیا, جن کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر بعض علماء نے لکھا ہے کہ عاد اور ثمود دونوں کا ایک جا ذکر ہے, جیسے بھی ہو, بہرحال زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہے کہ قوم عاد کا ذکر ہے جن کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام آئے. اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا بھی بنیادی نقطہ یہی تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک کی بندگی نہ کرو, اس ایک واحد کے علاوہ کسی کی بندگی تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. افلا تتقون, کیا تم اپنے غلط رویے سے بچو گے نہیں, کیا تم اپنے غلط طرز عمل سے باز نہیں آؤ گے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت جیسے جیسے جڑ پکڑتی جا رہی تھی, ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا کہ جب بھی نبی کی دعوت جڑ پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے, ملائے قوم, قوم کے سرداران, عمائدین قوم, قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، قوم کے جو قائدین ہوتے ہیں، ان کو بڑی اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب ان کی زمین جو ہے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے. اب گویا کہ ان کی جو چودراہٹ تھی، ان کا جو مقام بلند تھا، وہ مقام بلند ختم ہو رہا ہے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے یہ خطرہ ہے. یہود اس طرح سے ہر نبی کے بارے میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے لیے خطرہ محسوس کیا. تو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں لوگوں کے درمیان پھیلانی شروع کر دی. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. اس قوم کے سرداران کے دو صفات کا ذکر آتا ہے. وہ قوم کے سرداران، وہ عمائدین شہر، وہ مترفین، وہ اللہ تعالیٰ کے انکاری تھے، وہ کافر لوگ تھے. اور انہوں نے دو چیزوں کا خاص کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انہوں نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرنے کے بعد آخرت کا انکار کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دنیا پرست بن جاتا ہے، دنیا کا کتا بن جاتا ہے. اس لیے کہ جسے آخرت میں پہنچنا نہیں ہے، خدا کے ہاں جواب نہیں دینا ہے، آخر وہ کس چیز کی فکر کرے گا، کس سے ڈرے گا؟ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ دنیا کا کتا ہو جاتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، دنیا پر واریبتا ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ بلقاء الآخرہ، انہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا. اطرف نام پھیلایا تھی دنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ فریبتا ہو گئے. اور دنیا جو کچھ ہم نے دیا، آسودگی جو ہم نے انہیں عطا کی، مال و دولت سے ہم نے ان کو جو نوازا، اس میں وہ مگن ہو گئے. یہ گویا کہ ان کی دو بنیادی خامی تھی. اصل میں وہ ایک ہی خامی کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا جز ہے. جب آدمی آخرت کو جھٹلاتا ہے تو وہ دنیا پرست ہوتا ہے، یا جو آدمی دنیا پرست ہوتا ہے یقیناً وہ آخرت کی فکر اس کے اندر کم ہوگی. ایک میں سے دو بات، دو میں سے ایک بات آپ ضرور پائیں گے، آخرت کو جھٹلانے کے نتیجے میں دنیا پرست ہوگا، یا جو آدمی دنیا پرست ہوگا اس کے اندر آخرت کی فکر کم ہو جاتی ہے. یہ ملائک قوم جن کی یہ دو صفات تھیں، انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا، رسول کے خلاف یہ باتیں بیان کی. ماں ہاد اللہ بشر سے لوگوں، یہ ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے، اس کی تم اتباع کیوں کرے ہوئے؟ ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ تم ہی جیسا اور ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے، اور ہماری جیسی ایک صاف رکھنے والا انسان. یا اکلوا مما تاکلون منہ، تم جو کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتے ہیں، تم جو پیتے ہو وہی یہ بھی پیتے ہیں. گویا کہ رسول ہو تو بلند چیز ہونی چاہیے، بشر سے کوئی بلند ہو، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. یہ عام قسم کا آدمی ہے ہود علیہ السلام کے بارے میں اعتراض. کل اسی طرح کا اعتراض ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی قوم نے کہا تھا. تو ایک تو یہ کہ صاحب یہ بشر ہیں، اور اگر یہ بشر ہیں تو ایسے بشر کی اتباع کیوں کریں؟ بشر میں اگر اتباع ہی کرنا ہو، انسانوں ہی کی اتباع کرنا ہو، تو ہم جیسے لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے جن کے پاس عقل ہے، صلاحیت ہے، مال و دولت ہے، اور خاندانی ہم لوگ ہیں، نسلن بالا نسلن بڑے خاندان کے لوگ ہیں. قریش پر یہ چوٹ ہے، اس میں قریش کو اس بات کا زام تھا کہ اگر رسول واقعی اللہ تعالیٰ انسانوں میں منتخب کرتا تو طائف کے کسی شیخ ابن شیخ کو، یا مکے کے کسی رئیس ابن رئیس کو منتخب کرتا. اس طرح کے حقیر اور فقیر ایک محمد نامی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کر دیا، یہ ان کا زام تھا. اس زام پر اللہ تعالیٰ نے چوٹ کی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی قوم نے یہی بات کہی تھی کہ ما ھذا الا بشر، یہ ہم جیسا ایک بشر ہے، اور یہ وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، اور اسے ہم انسان کے علاوہ کوئی اور چیز محسوس نہیں کرتے، اور اس کی اطاعت نہ کرو. قرآن یہ سردارا نے آپ کہا کرتے تھے کہ بشرم مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو پتہ نہیں کہ تم کو یہ پوری قوم کو لے جا کر کس کھڈ میں گرائے گا، پتہ نہیں اس پوری قوم کو لے جا کر کس پانی کے بغیر جنگل میں لے مارے گا. اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو. اتباع کرنا ہو، اطاعت کرنی تو ہماری کرو، ہماری چودراہٹ ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، اور ہماری لیڈرشپ ٹائم ٹیسٹڈ ہے. ہم ایک زمانے سے خاندانی لوگ ہیں، اور ہماری بات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہم کو نوازا ہے. اس لیے دنیا کی دولت، مال و دولت اور ثروت اور عزت اور پوزیشن، یہ ساری چیزیں ہم کو عطا ہوئی، ہود علیہ السلام کو عطا نہیں ہوئی. تو ایک بات یہ کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں، اور بشر ہیں تو ان کی اطاعت کے قابل نہیں ہیں. اگر اطاعت کرنا تو ہماری اطاعت کرنی چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ بات بیان کی، یہ پروپیگنڈا عام کیا کہ ایعیدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ ہود علیہ السلام کی دعوت کا جو دوسرا نقطہ ہے، پہلا نقطہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، یہ نقطہ ہی غلط ہے. یہ انسان ہے اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ سے جاہلوں کا طریقہ تھا، جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر رسول کوئی اعلان کرتے ہیں تو چونکہ وہ بشر ہیں اس لیے رسول ماننے سے انکار کیا. کسی کو اگر رسول مان لیا تو بشر نہیں بلکہ ان کو خدا بنا دیا، بلند درجے پر پہنچا دیا. یہ جہالت کا ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ بشر ہو تو رسول نہیں، رسول ہو تو بشر نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ تو ہود علیہ السلام کا غلط نکلا، ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ چارج لگایا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے چونکہ یہ بشر ہیں. دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ کہتے ہیں کہ تمہیں موت آئے گی اور اس کے بعد جبکہ تمہارا جسم مٹی میں گل سڑ جائے گا اور تم قبر کے اندر دفن کر دیے جاؤ گے اور اس میں سے پھر سے تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انکم مخرجون، تم کو اٹھایا جائے گا. یہ بھی کیسی بات ہے؟ ہائے ہاتھ لما تو عدول، ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں ہود علیہ السلام کی یہ بات، جو جس چیز کا وہ وعدہ کرتے ہیں، جس چیز سے تم کو ڈرا رہے ہیں، ممکن نہیں اور ہرگز ممکن نہیں کہ دوبارہ پھر سے زندگی ہو سکتی ہے. یہ پھر دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ، جو آدمی آخرت کا انکار کرے گا وہ دنیا کے بارے میں ایک فلسفہ ایجاد کرے گا. وہ فلسفہ ہے جیسے آج کے زمانے میں میٹیریلزم کا فلسفہ ہے، کنزیومرزم کا فلسفہ ہے، اور مختلف جو فلسفے ہیں جس میں دنیا میں ہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ کر لینا ہے اور دنیا میں جتنا ہو سکے لذت اٹھا لینا، اس لیے کہ آخرت واخرت کچھ نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ہائے ہاتھ لما توعدون، جس چیز کا وعدہ اور جس چیز سے تم کو ڈرا رہے ہو وہ ہرگز ہونے والا نہیں، بعید ہے، ناممکن ہے. انہی الا حیاتنا الدنیا، اس دنیا کے علاوہ اور کیا ہے؟ نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی ہم کو زندہ ہونا ہے، یہی ہم کو مرنا ہے اور دوبارہ کچھ اٹھا کر کھڑا نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ گویا کہ ہمیشہ سے ان لوگوں کا رویہ رہا ہے جو اسلام کے منکر رہے، اسلام کے انکاری رہے، رسولوں کی دعوت کو جو لوگ انکار کرتے تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ آخرت کو انکار کرنے کے نتیجے میں وہ دنیا پرست ہوتے اور پچھلے زمانے کے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ فلسفہ ایجاد کریں. جدید زمانے کے لوگوں نے فلسفہ ایجاد کیا اور ایسے فلسفے ایجاد کیے جس کے نتیجے میں اس دنیا کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں. کمیونزم کا پورا فلسفے کی بنیاد ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور پیٹ ہی اصل سب کچھ ہے اور پیٹ کی پوجا ہونی چاہیے، پیٹ کا خیال ہونا چاہیے اور پیٹ ہی کے لیے پوری دنیا چلتی ہے اور پیٹ ہی کے لیے ہماری حکومت قائم ہونی چاہیے. فرائض نے یہ نظریہ دیا کہ دنیا میں جنس کے علاوہ، جنسی لذت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، حتیٰ کہ ماں کی چھاتی سے جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کے اندر بھی یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے. اس دنیا میں لذت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا، چونکہ انسان جو ہے وہ مختلف جانوروں کے مرحلوں سے گزر کر آیا ہے اور جس طرح سے جانور دنیا میں کھاتے پیتے چرتے چگتے اور بے قید آزاد ہوتے ہیں، اس طرح سے انسانوں کی بے قید آزادی ہونی چاہیے. کوئی قیود، کوئی شریعت، کوئی حکم ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پچھلے زمانے کے لوگوں کے پاس کوئی فلسفہ نہیں تھا. جدید زمانے کے لوگوں نے کمیونزم کے نام سے، فرائڈ کے فلسفے کے نام سے، ڈارون کے فلسفے کے نام سے، موجودہ زمانے میں کنزیومرزم کے نام سے، ہیڈونزم کے نام سے، کیپٹلزم کے نام سے جتنے فلسفے ایجاد کیے ان سب کی بنیاد یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، نموت ونحیا، یہی مرتے ہیں، یہی ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور کوئی اور دوبارہ اٹھا کر زندہ کھڑا کرنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. آخرت واخرت کوئی چیز نہیں ہے، ڈھکوسلی بات ہے. خود علیہ السلام جو کچھ پیش کرتے ہیں اس کی یہ سوائے افسانے کے اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. گویا کہ حضرت خود علیہ السلام کے بارے میں یہ دو نقطے انہوں نے بیان کیے. ان ہوا اللہ رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، یہ ہم جیسا ایک آدمی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ مانتا ہے، ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ان کی قوم نے انکار کیا اور قوم نے انکار کرنے کے دو علمی دلائل، ان کی نظر میں دو علمی دلائل پیش کیے. ایک تو یہ کہ بشر ہے اس لیے ہم اس کو رسول نہیں تسلیم کریں گے، دوسرا یہ کہ آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے. تو ان دو بنیادوں پر انہوں نے رد کیا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک طویل مدت دعوت کا فریضہ انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا، میری باتوں کا انکار کیا، میری باتیں اب ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لہذا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے نصرت کا وہ وعدہ ظاہر فرما. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائے. قال اما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑی مدت میں ایک صبح آنے والی ہے اور اس صبح میں ایک ایسی زبردست چیخ اور پکار اور چنگھار اور ایک ایسی آواز آئے گی کہ بس یہ جو ہے گویا کہ کچرا اور کوڑا اور کرکٹ بن کر ختم ہو جائیں گے، دنیا سے نیست و نابود کر دے جائیں گے. فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غطاء، ایک چیخ نے، ایک چنگھار نے، ایک زبردست آواز ان کی قوم کو پکڑا. قوم عاد پر کیسے عذاب آیا اس پر تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اچانک رات میں سوئے ہوئے تھے اور ہر طرف سے چیخ اور ایسی چنگھار کہ لوگوں کے کان بہرے ہو گئے اور اس طرح سے وہ دنیا سے پناہ نیست و نابود ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے نیست و نابود ہو گئے، ایسے کیسا کہ لوگ جو ہے کچرے کو نکال کر آسانی سے گھر سے نکال کر لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس طرح سے ہم نے پجان نہ ہوں غصہ، ہم نے اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا اس قوم کو، اس لیے کہ خسکم جہاں پر یہ کوڑا کرکٹ اب دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے دنیا سے ہم نے اس کوڑے کرکٹ کو صاف کر دیا. گویا کہ قومیں عاد کو ہم نے صاف کیا، فبعد للقوم الظالمین، یہ قوم ظالم دور بھی ہم سے، ہم نے اس دنیا کو پاک کیا. یہ گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنی انبیاء آئے، ان سب انبیاء کا ذکر دو آیاتوں میں اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کر دیا گیا. ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین، پہلے کرنا کا یہ لفظ آیا، یعنی ایک قوم کا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد پے در پہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. قوم عاد کے ختم ہونے کے بعد دنیا ویران نہیں ہو گئی، اجڑ نہیں گئی، بلکہ دنیا کو ہم نے پھر سے آباد کیا، پھر سے ہم نے رسولوں کو بھیجا، پھر سے ہم نے قوموں کو بھیجا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر رسول آئے، ہر نبی نے دعوت دی، اور جن رسولوں کی تکذیب بھی، اس قوم کو ہم نے پکڑا، ان پر ہم نے عذاب نازل کیا. اور جب ہم قوموں کو پکڑتے ہیں تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وقت معین پر ہم قوم کو جو دھر لیتے ہیں. ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستاخرون، قوم کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو ایک ساتھ نہ آگے نہ پیچھے اللہ تعالیٰ اس قوم کو دھر لیتا ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا، پے در پہ پیچھے پیچھے لگاتار ہم نے رسولوں کو بھیجا. اور کلما جاء امۃ رسولھا، ہر رسول جو رسول آئے دنیا میں، جن کی تکذیب بھی، ہم نے ان سب کو پکڑا. فجعلناہم احادیثا، ہم نے ان کو داستان پارینہ بنا دیا، قصہ ان کا تمام کیا. اب وہ تاریخ کے اوراق میں ضبط کر لیے گئے، اور قصہ پارینہ کے علاوہ اب وہ قوم باقی نہیں رہی. اس طرح بہت سی قوموں کو ہم نے ختم کر دیا. فبعدا للقوم لا یؤمنون، جو قوم انکار کرتی، ایمان نہیں لے آتی، ان سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پھینک دیا، دور ہی ساری قوم. گویا کہ اللہ کی پھٹکار بھی، اللہ کی لعنت بھی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں سے زمین کو پاک صاف کر دیا. یہ پوری قوموں کا ذکر ہو گیا. قوم عاد کے بعد قوم سمود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور مختلف انبیاء کی جو قومیں تھیں، ان سب قوموں کا ذکر دو آیتوں کے اندر آ گیا. اس کے بعد ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو بہت سے معجزے اور ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا. بہت سے معجزے، کون سے معجزے؟ جو سورہ آراف میں جس کا ذکر آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے صادر کیے کہ جہاں پانی میں ہاتھ ڈالا خون ہو گیا، اور پھر جو ہے جوئیں ہر طرف سے پھیل گئے، سرسریاں پھیل گئیں، ٹڈیاں پھیل گئیں، اور مختلف قسم کے معجزات آپ نے صادر فرمائے. اور سب سے واضح معجزہ وہ معجزہ تھا عصا کا معجزہ. اور سلطان، قرآن نے کہا ہے کہ یہ سلطان تھا، یہ واضح معجزہ تھا، سلطان مبین، کھلی ہوئی، کھلا ہوا معجزہ یہ دے کر ہم نے بھیجا. الا فرعون و ملئہ، ہم نے فرعون اور اس کے ملا کے پاس، اس کے حوالی موالی، اس کے چمچے، اس کے ہاشا بردار جو لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس ہم نے بھیجا. ان کی قوم کا رویہ تھا فاستکبروا، انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے رعونت کا اظہار کیا، انہوں نے اکڑ پھوں دکھائی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے، رسول کے آگے انہوں نے اکڑ پھوں دکھائی. قومن عالین، بڑی ہی جو ہے بری قوم، اور بڑائی جتانے والی قوم تھی یہ. فقالوا نؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم ایسے دو ناکارے قسم کے لوگوں کی بات مان لیں، اور ایسے لڑکے، یہ دونوں لڑکے ایسے گویا کہ لوگ جو ہماری قوم کی تابع داری میں ہیں. گویا کہ قبطی قوم کے انڈر میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جو غلام بنا کر رکھی گئی تھی، وہ قوم جو غلام قوم ہے، وہ قوم جو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، اس سیکنڈ کلاس سٹیزن کے لوگوں کی بات ہم مان لیں؟ یہ یہی رویہ ہے جو آج کے ہندو یا آج کے عیسائی یا آج کے امریکن لوگ، اس طرح کی مختلف جن کو اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں عروج کا مقام عطا کیا ہے، وہ اسلام کی بات سننے سے اس لیے کتراتے ہیں. مسلمان تو ہر جگہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں، مسلمان تو ہر جگہ بالکل لٹے ہوئے اور پٹے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی بات میں کیا وزن ہو سکتا ہے؟ باقی اگر اسلام سچا ہوتا تو وہ غالب ہوتا، غالب تو ہم ہیں. لہٰذا اسلام کی بات آج سننے سے لوگ کتراتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج ہر جگہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کر رکھ دیے گئے. یہ وہی فکر ہے جو فرعون کی فکر تھی. فرعون نے کہا کہ کیا ہم ان دو بھائیوں کی بات مان لیں، اور وہ بھی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، قومہما لنا عابدون، جو ہماری عبادت کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہماری غلامی میں، ہماری تابع داری میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات ہم مان لیں. یہ ویسے ہی باتیں جیسے کبھی کبھی لوگ استکبار میں، کبر میں کہتے ہیں، ارے فلاں لڑکے کی بات مان لیں، وہ کل کا لونڈا، کل کا چھوکرا، اس کی بات ہم تسلیم کر لیں کا. یہ وہی انداز ہے کہ صاحب یہ لوگ جو ہماری قوم کی غلامی کرتے ہیں، ان کی بات ہم مان لیں. موسیٰ اور ہارون کے فکذبوہما، انہوں نے جھٹلایا موسیٰ اور ہارون کو، فکانوا من المہلکین، اور جو ہلاک ہوئے ان کی فہرست میں ہم نے فرعون کو بھی چڑھا دیا. فکانوا من المہلکین، جو ہلاک ہوئے ان قوموں کی فہرست میں ہم نے فرعون کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی چڑھا دیا. ولقد آتینا موسیٰ الکتاب لعلہم یہتدون، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ ان کی قوم کے لیے ہدایت کا سامان ہو سکے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر. ان پورے تذکرے میں سینٹرل تھیم یہ ہے کہ جو قوم رسول کی تکذیب کرتی ہے اس قوم کا قصہ ختم کر دیا جاتا ہے, فنا کر دی جاتی ہے, وہ قوم اٹھا کر پھینک دی جاتی ہے. یہی نقطہ ہے. اور قریش کو یہ بتایا گیا, سردارہ نے مکہ کو یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارا بھی یہ رویہ ہو کہ رسول کی تکذیب کرو گے تو تم بھی دنیا سے ختم کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد دیکھیں وجعلنا ابن مریم و امہ آیتا و آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. ہم نے مریم کے بیٹے کو اور مریم اس کی ماں کو و امہ آیتا, ہم نے دونوں کو نشانی بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں بھی مریم, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا. اور اس کے بعد حضرت مریم کے لیے ایک بلند جگہ جس کا پورا ذکر سورہ مریم میں آ چکا ہے, ایک بہترین جگہ جب آپ کے لیے بڑی پریشانی لاحق ہو گئی اور حمل آپ نے اٹھا لیا تو قوم کے کچوکوں سے قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے تکلیف دی, اذیت دی, زبان درازی کرنے لگے, تو اس قوم کے تعذیب سے اس کی پریشانی سے بچ کر انہوں نے دعا کی پروردگار میرے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو ایک جگہ بتائی اور اس جگہ میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا. وہ بڑا ہی سکون کا مقام تھا اور وہاں اس نے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا, وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا تھا ولادت کی جگہ پر. تو یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک ہلکا سا تذکرہ کر دیا اور اس کا انجام نہیں بتایا, صرف تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا, ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی قوم نے ان کی دانش میں ان کو سلیب پر چڑھایا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ وہ سلیب پر چڑھائے گئے, ان کی قوم کی دانش میں انہوں نے اپنے نبی کو جو قتل کیا. گویا کہ سارے قوموں کا جب جب یہ حشر ہوا کہ انہوں نے رسولوں کا کیا مذاق پڑھایا, رسولوں کی تکذیب کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا. اس کے بعد آخر میں ایک کنکلوڈنگ ریمارک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول, سارے رسولوں کے لیے انڈیویجول کا خطاب ہے, رسولوں سے یہ خطاب ہے کہ تم کھانا کھاؤ, بہترین کھانا کھاؤ, بہترین رزق کھاؤ اور واعملوا صالحا, اور عمل صالح کرو. تعجب ہوگا آپ اور ہم پڑھیں گے, کیا بات کہیں اور چل رہی تھی, اچانک ایک رسول سے کہا جا رہا ہے, کب رسول نے ہڑتال کیا, کب رسول نے بھوک ہڑتال کیا کہ ان کو کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اصل میں نقطہ یہ ہے کہ قوموں نے رسولوں سے ایک مطالبہ کیا, وہ یہ کہ ماں فوق البشر, انسانوں سے بلند ہستی ہونی چاہیے رسول. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ہم تو انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں. اور انسانوں کے دو بنیادی کام, ایک تو اس کے وجود کا کام جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے, وہ وجود رکھتا ہے اور انسان ہوتا ہے, اس لیے کھانے کی طرف ذکر فرمایا. کھانے سے مراد یہ کہ صبح کا کھانا, دوپہر اور رات کا کھانا یہ ذکر نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ انسان تھے, وہ بشر تھے, ان کو کھانے کی حاجت ہوتی تھی, لیکن وہ عمل صالح اور عمل صالح بھی کرتے تھے. یعنی انسانیت میں اعلیٰ ترین نمونے کے لوگ وہ تھے, گلے سر سب تھے, عمل صالح بھی کرتے تھے اور ان کو انسانی حاجتیں بھی تھیں, بشری حاجتیں بھی تھیں. تو ایسے ہی بشر کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا مختلف دور اوقات میں. انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم کرتے ہو اس سے ہم واقف ہیں. اس کے بعد قرآن نے کہا یہ وہی آیتیں جو کل دو تین دن پہلے سورہ حج میں گزر چکے ہیں, وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ مَا فَاعْبُدُونَ کا. تمہاری امت ایک ہی امت ہے, حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ ہو یا حضرت ہارون ہو, حضرت لوط, حضرت ابراہیم, حضرت صالح, جو بھی انبیاء ہوں, ان سارے انبیاء کی جماعت ایک ہے اور تمہاری انسانیت ایک ہے, امت واحدہ, اور تم ایک امت ہو اور تم سب کا میں ایک اکیلا پروردگار ہوں, لہذا تم سب کو مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. یہ ایک دین آیا تھا اور سارے انبیاء کا دین, سارے انبیاء کے نکات ایک تھے, لیکن بعد میں ان کی قوموں نے گویا کے ٹکڑے کر لیے, لڑ جھگڑ کر اس کے پرزے کر ڈالے, اور جس کے ہاتھ میں دین کا جو ٹکڑا لگا اس نے اس کو سنبھال لیا اور کہنے لگا کہ یہی دین ہے. کسی کے ہاں رہبانیت رہ گئی, کسی کے ہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جلال اور دنیاوی جو سلطنت دینے کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فلسطین, تو وہ حصہ کسی کے ہاتھ میں رہ گیا, کسی کے ہاتھ میں کچھ حصہ, کسی کے ہاتھ میں کچھ حصہ. انبیاء کا ایک دین تھا, اس دین کے حصے بکرے کے لڑ جھگڑ کر لوگوں نے اسے ٹکڑے کر لیے, اور جس کے ہاتھ میں جو ٹکڑا تھا اس پر وہ خوش ہو گیا ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون, جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر وہ شاداں و فرحاں ہیں اور وہ بہت خوش ہے. یہی آیت کی مزاق آج امت مسلمہ بھی ہے. امت مسلمہ ایک امت تھی, اس کا ایک رسول, اس کا ایک کعبہ, اس کا ایک قبلہ, اس کا ایک قرآن, لیکن امت مسلمہ کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی کہ لڑ جھگڑ کر اس نے دین کے حصے بکرے کر لیے, دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی کے ہاتھ میں نماز لگ گئی, کسی کے ہاتھ میں جو ہے سیاست لگ گئی, کسی کے ہاتھ میں فلاں اور فلاں, جو جس کے ذہن میں آیا, کسی نے تعلیم کو سنبھال لیا, کسی نے معیشت کو سنبھال لیا, اور ہر گروہ جو ہے ایک دوسرے پر لان تان کرنے لگا. اور کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر آدمی اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر شاداں پر رہا کہ دین یہی سب کچھ ہے, حالانکہ غلط ہے. دین اتنا ہی نہیں, دین سب جز کا مجموعہ ہے، سب اجزاء کا کل ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ شاداں پر آئے. یہی نہیں، مزید ستم دری کی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسی حدیث، انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو اس حدیث پر تفصیلی گفتگو ہوگی، وہ 72 فرقوں والی حدیث ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی کلام ہوگا، کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ علمی طور پر. ایک وہ حدیث ہے، اس حدیث کا حوالہ لے کر ہم میں سے ہر فرقہ، ہر آدمی، ہر مکتب فکر، ہر جماعت، ہر تنظیم میں یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ صاحب ایک ہے جنتی فرقہ تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں، اور باقی سب جو ہے جہنمی ہیں. یہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر مکتب فکر، ہر فرقے کا یہ شعار بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ خود ساختہ جنتی اور باقی سب جو ہے وہ جہنمی ہو جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ایک دین کا ٹکڑا ٹکڑے ٹکڑے لوگوں نے کیے اور ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے پر رشاداؤں پر ہاں ہے. تم ایسے نہیں ہو جانا چاہیے، یہ سبق تھا، لیکن ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، ہمارا بھی وہی طریقہ ہو گیا، ہم نے بھی دین کے ٹکڑے کیے، ہم نے بھی جو ٹکڑا میرا اس پر اکتفا کیا اور دوسروں کو کافر، جہنمی اور فاسق اور ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے فتوے داغنے شروع کیے، اور سوائے ہمارے اور کوئی جنتی نہیں. ہمارے فرقے کے علاوہ، ہمارے مسلک کے علاوہ، ہماری جماعت کے علاوہ، ہمارے مدرسے سے فارغ کے علاوہ کوئی اور جنتی نہیں ہے، جنت کی ٹکٹ صرف وہاں بٹتی ہے اور باقی سب جہنمی. یہ عام امت کا مزاج ہے، میں کسی ایک مکتب فکر پر، کسی ایک جماعت پر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری امت کا حال ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون کے ماتحت ہر آدمی دین کے ایک حصے کو پکڑا ہوا ہے، اس پر وہ شاداؤں پر آئے، نہ صرف جاداؤں پر آئے بلکہ باقی سب کو جہنمی قرار دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ طریقہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، پچھلی معذب قومیں جن پر اللہ کا عذابہ آیا ان کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ شیوا تھا، تمہارا بھی یہ طریقہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے فذرہم فی غمرتہم حتیٰ حین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات آ رہے ہیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑیے، ان سے روگردانی اختیار کیجئے، بہت ہو گیا ان کو آپ نے سمجھایا، 13 سال کی مدت ہو گئی، اب یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، تو ان سے روگردانی اختیار کیجئے، ان کے پیچھے آپ اپنا وقت بہت زیادہ ضائع مت کیجئے کچھ وقت تک. ایا سبون انما نمیدہم بہ من مال و بنین، ہم نے ان کو جو مال اور اولاد سے نواز رکھا ہے تو کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا؟ نہیں، یہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کو جو دیتا ہے، گویا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے خوب بھر دی جاتی ہے تاکہ مزید آسانی کے ساتھ ڈوب سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد سے نوازا ہے تو یہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا ہے. اس میں ہمارے لیے بھی نقطہ ہے کہ کامیابی اس میں نہیں، کیونکہ قد افلح المؤمنون والی صورت ہے. یہ کامیابی کا وہ غلط تصور ہے کہ آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھے کھانے اسے ملے، گھر اس کا اچھا ہو، لیٹسٹ ماڈل کا اس کے پاس کار ہو یا وہیکل ہو، یہ گویا کامیابی کی کوئی علامت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے مال و بنین، اولاد، کسی کی اولاد امریکہ میں، کسی کی اولاد فلاں جگہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی کار استعمال کرتے ہیں، اچھا گھر رکھتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں انگلینڈ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، کوئی یہ بنیاد نہیں ہے کامیابی کے لیے. کامیابی کس میں ہے پھر آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن اسی پس منظر میں بات کرتا ہے. بل لا یشعرون، یہ جانتے نہیں کامیابی کی کیا علامتیں ہیں، یہ نہیں جانتے، یہ سمجھ رکھیں کہ جو کچھ ملا ہے ان کو دنیا میں یہی کامیابی نہیں ہے. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اب مومنین کے 6 صفات بیان کیے. یاد رکھیے اس سے پہلے 6 صفات آ چکے ہیں، قد افلح المؤمنین والے آغاز کی آیتوں میں 6 صفات مومنین کے آئے، اب یہاں پھر 6 صفات کا ذکر آ رہا ہے. یہ 6 صفات ہوں تو کامیاب ہیں، مال اور اولاد کی کثرت، مال اور اولاد کے اندر کوالٹی اور بہت زیادہ بینک بیلنس اور ساری دنیاوی جو چیزیں ملتی ہیں اس کی بنیاد پر کامیابی نہیں ہے. کامیابی کی پہلی علامت وہ یہ ہے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ہر دم، ہر سانس، ہر دھڑکن اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ اگر صفت ہو وہ کامیاب لوگ ہیں دنیا کے اندر، خواہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوں، خواہ وہ جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہوں، لیکن وہ مومنین کامیاب ہیں جو ہر دم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر کروٹ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے جو ہے اس کے آگے وہ تضرع اختیار کرتے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہوں، ڈرنے والے ہوں. مومنین ایسے ہی ہوتے ہیں، مومن کو اپنے تقوی پر، مومن کو اپنے علم پر، مومن کو اپنے لباس پر، اپنے وضاحت پر گھمنڈ نہیں ہوتا، ہر عبادت اس کی وہ صغیر محسوس کرتا ہے، ہر عمل اس کا کم محسوس ہوتا ہے، اسے وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر حال میں، ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں اللہ سے ڈرتے رہنے والے یہ مومن بن جا کر، یہ ہمارا شعار ہو جائے، یہ مزاج ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں اور مال اور اولاد میں کامیابی نہیں ہے. دوسری ہے والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی آیتیں جیسے جیسے پڑھیں ہمارا ایمان بڑھتا چلا جانا چاہیے. یہ گویا کہ قرآن سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں لذت ملے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایسے نہیں کیا صاحب قرآن میں یہ بات آئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو قصہ پارینہ ہے، یہ تو موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، یہ تو نوح کا قصہ ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس سے،
یہ گویا کہ ایمان بڑھنے کی علامت نہیں، ایمان گھٹنے کی علامت ہے، ایمان بڑھنے کی علامت ہے. ایک ایک آیت سے ہمارے نور ایمان کے اندر جو ہے اور تازگی ملے، اور جلا ملے، ہمارا قلب اور وسیع ہو جائے، اور ہمیں اور جوش اور ولولہ آئے دین کے لیے کام کرنے کا. تو قرآن کہتا ہے والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، جو جو آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. نمبر دو. نمبر تین، والذین ہم بربہم لا یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ظاہری طور پر شرک کرتے ہیں، نہ باطنی طور پر کوئی شرک کرتے ہیں، نہ کسی بت اور مورتی اور درگاہ کی پوجا کرتے ہیں، نہ اپنے نفس کو خدا کے آگے کھڑا کرتے ہیں، کسی حال میں وہ شرک نہیں کرتے. نمبر چار، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. نمبر چار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بے انتہا خرچ کرتے ہیں، انفاق کرنے والے. یہ گویا کہ مومنین کی چوتھی صفت انفاق کرنا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. صرف مال نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اللہ کے لیے جوانی لگانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو صلاحیت اللہ کے لیے لگانا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تو علم اللہ کے لیے لگانا، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو وقت کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ چوتھی صفت مومنین کی بیان کی گئی. پانچویں صفت یہ ہے وقلوبهم وجلۃ انهم الى ربهم راجعون. پانچویں بات یہ ہے کہ خدا کی طرف لوٹنا ہے، اس کی فکر ان کو ہوتی ہے. وہ دنیا کے گویا کے متوالے نہیں ہوتے، وہ دنیا پرست دنیا دار نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ آخرت کی طرف لوٹنے کی فکر ہوتی ہے. صبح شام دن رات انہیں آخرت کی یاد ہوتی ہے. میرے نوجوان دوستو، خاص کر سوچو کیا واقعی ہماری زندگی میں صبح سے شام تک پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہمارے ذہن میں آخرت کی یاد آتی ہے؟ نہیں آتی. آخرت کی یاد مومن کا شعار ہے، مومن کی شان ہے، مومن کا وصف ہے، مومن کی صفت ہے. تو پانچویں صفت یہ بیان کی کہ مومنین آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو فکر ہے آخرت اتنی لاحق تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دور میں جبکہ موت کا وقت ان کے لیے قریب ہے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ روتے ہیں، آپ نے تو اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ اسلام کو جو ہے اسلام کی سلطنت کو آپ نے بہت وسیع کر دیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے آخرت کا اس بات میں خدشہ ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے نیکیاں اور میری برائیاں اگر برابر سرابر بھی ہو جائیں تو میرے لیے کافی ہے. اور حضرت عمر کا یہ بھی قول مشہور ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے جنت میں بھیج دیا سوائے ایک فرد کے، تو میں خیال کروں گا کہ وہ عمر ہی ہوگا جسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ سب جہنم میں بھیج دیے گئے سوائے ایک شخص کے، تو میں خیال کروں گا کہ غالباً وہ عمر ہی ہوگا. یہ وجہ کہ آخرت کی فکر، آخرت پر یقین اور آخرت کی تیاری اور قلب کے اندر اس کا استحضار. یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، نیکی کے کاموں میں وہ مسابقت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں وہ سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، کمپٹیشن کا جذبہ، یہ جذبہ مومنین کے درمیان نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں ہماری عورتوں کو لے لیجئے کیسے کیسے کمپٹیشن کرتے ہیں، خاص کر رمضان کا مہینہ. اور رمضان کے مہینے میں نرند نے ایسی ساڑی لی ہے، بہاوج نے ایسی ساڑی لی ہے، ساس نے فلاں ساڑی لی ہے، وہ ڈیزائن، یہ فلاں ڈیزائن. سبقت اور مسابقت اور مساریت، ہماری ساری چیزیں زیوروں پر، کپڑوں پر، گھر پر. پھر گھر بناتے ہیں تو صاحب ان کے گھر میں اس طرح سے وینٹیلیشن رکھا گیا تو ہمارے گھر میں یوں ہونا چاہیے، فلاں کے گھر میں فلاں چیز استعمال ہوئی تو ہمارے گھر میں فلاں چیز استعمال ہونی چاہیے. یہ مسابقت کا، یہ تنافس کا، یہ کمپٹیشن کا جذبہ مومن اس کے الگ رقم، اس کے بجائے وہ آخرت کے معاملے میں مسابقت کرنے والے، وہ کمپٹیشن کرنے والے ہوتے تو نیکی کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں. یہ جو سبقت ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی سبقت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. ہماری سبقت، ہمارا کمپٹیشن نیکی کے معاملے میں ہونا چاہیے، اور نیکی کے معاملے میں خاص کر ہمارے نوجوانوں کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے کہ صاحب ہم قرآن پڑھیں گے، ہم تفسیر پڑھیں گے، ہم ترجمہ پڑھیں گے، ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، ہم مریضوں کی خدمت کریں گے، ہم دین کی دعوت پیش کریں گے. تو یہ کمپٹیشن مسابقت ہونی چاہیے. یہ چھ صفات بیان کیے گئے، یہ چھ صفات اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ کامیاب ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. نمبر تین یہ کہ وہ شرک سے اجتناب کرنے والے. نمبر چار یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. نمبر پانچ یہ ہے کہ آخرت کا خوف انہیں لاحق رہتا ہے. اور نمبر چھ یہ ہے کہ وہ خیر کے معاملے میں مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چھ صفات جن کے اندر ہوں وہ گویا کہ کامیاب مومنین ہیں. بہت علمی ایک نقطہ بھی میں آگے بتاؤں گا. یہ مومنین کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ وقفے وقفے سے سورہ مومنین میں تین جگہ الگ الگ آ گیا ہے. اس کے بعد سورہ نور آ رہی ہے. سورہ نور کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، انشاءاللہ وہاں بہت تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اتنا نوٹ کیجئے کہ سورہ مومنون میں یہ خاص بات ہے کہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے اور بیچ بیچ میں بیان کی گئی ہے، پہلے پھر بیچ میں پھر آگے آگے چل کر پھر جو ہے پانچ چھ صفات آ رہی ہے. تو اس طرح سے مومنین کی صفات کو اس کے اندر اجاگر کیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم یہ تم سے جو مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، انفاق کرنے کا، شرک نہیں کرنے کا اور خشیت کرنے کا، آخرت کی بات یاد رکھنے کا، مسابقت کرنے کا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، یہ کوئی بڑی ذمہ داری ہے. ہم کسی نفس پر اس کی وسعت اور اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے، انبیاء نے یہ سب کیا ہے. دیکھو وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہم نے ایک کتاب ایک رجسٹر رکھا ہے، اس رجسٹر میں ہم تمہاری ساری نیکیوں کو لکھیں گے. یہ نہ سمجھو کہ تمہارے نفس پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا گیا، اسلام نے تم کو زنجیروں میں جکڑ دیا، نہیں، اسلام آیا ہی اس لیے کہ زنجیروں سے ہم کو آزاد کرے اور کھلی فضا میں ہم کو چھوڑے اور ہم نیکیوں کی راہ میں تیز تر دوڑتے چلے جائیں، اس کے لیے اسلام آیا ہے. تو اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، تمہارے نفس کے لیے کوئی بوجھ اور کوئی بہت بڑی ذمہ داری تمہارے لیے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا. تو یہ ہے. اس کے بعد بل قلوب ہم فی غمرت من ہذا، پھر ان کا معاملہ ٹیک اپ کیا گیا جو اپنے آپ کو مال اور اولاد میں کثرت ہونے کے نتیجے میں سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل آخرت سے غافل ہیں اور جو اعمال ان کو بتائے گئے ان اعمال سے بھی یہ دور ہیں. حتیٰ اذا عقدنا مترفیہم، جب ایک دن آئے گا کہ ہم ان سرداروں کو دھریں گے، ہم ان سرداروں کو پکڑیں گے، بالعذاب اذا ہم یجارون، جبکہ وہ آہ و فغاں کریں گے، داد رسی کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور ایسا ہم عذاب میں پکڑیں گے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو اور آخرت سے انکار کرنے والوں کو پکڑیں گے. تب یہ چیخیں گے، چلائیں گے، آہ و فغاں کریں گے، کہا جائے گا لا تجاروا اليوم، آج چیخو پکارو نہیں، آج فریاد رسی تمہاری نہیں کی جائے گی، آج تمہاری سنوائی نہیں ہوگی، آج تم روتے ہو، چیختے ہو، چلاتے ہو، گڑگڑاتے ہو، یہاں گڑگڑانے کا کوئی فائدہ نہیں آج کے دن. انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کوئی مدد بھی نہیں ہونے والی ہے، کہیں سے تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، وہ آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، رسول اس کا درس دیتا تھا، رسول اس کے مطابق تم کو تعلیم دیتا تھا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے، سنگارنے، تم کو بدلانے، تمہارے اندر انقلاب برپا کرنے کے رسول نے پوری جتن کی، پوری کوشش کی، تم نے اس کا انکار کیا. فکن تم علی اعقابکم، رسول کو دیکھ کر تم پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے، مستکبرین، استکبار کرتے تھے، اینٹتے تھے رسول کے سامنے، بھی سامرن تہجرون، اور رسول کو دیکھ کر کہتے تھے یہ قصہ کو آدمی ہے، یہ افسانہ بھی ہے، یہ افسانے بنانے والا، یہ قصے کہانیاں سنانے والا، رسول کے بارے میں تم نے ایسی ایسی باتیں کہیں، اور رسول کو دیکھ کر تم اکھڑتے تھے، تم پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے. تمہارا یہ رویہ جب دنیا میں تھا تو آخرت میں تمہیں کیوں مدد کی جائے گی؟ آخرت میں تمہاری آہ و فغاں کو کون سنے گا؟ آخرت میں تمہاری داد رسی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی. اب قرآن مجید کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اگر یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، اگر یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ قصہ گو ہی کہانی سنانے والے ہیں، من گھڑت باتیں سنانے والے ہیں، یہ ساری باتیں اگر یہ کہتے ہیں تو آپ اطمینان رکھیے، آپ اطمینان رکھیے. پھر اب پانچ صفات آ رہی ہیں اور یہ مومنین کی صفات، ایک انداز دوسرا ہے، پیرایا دوسرا ہے. پیرائے میں مشرکین کو خطاب ہے، پیرائے میں مشرکین پر زد ہے، کفار پر زد ہے، لیکن آئینہ رکھ کر دیکھا جائے تو مرر امیج میں مسلمانوں کی صفت نکلے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نکلے گی. اب ان سے پوچھا جا رہا ہے ام یقولون افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، قرآن کہتا ہے کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ کیوں آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں آپ کی دعوت سے یہ بدکتے ہیں؟ کیوں آپ کی دعوت سے یہ اکھڑتے ہیں؟ کیوں آپ کی دعوت سے ان لوگوں کو چڑ ہے؟ کیا ان لوگوں نے قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کیا؟ قرآن مجید پر یہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے اور اس کی دلیل یہ لاتے ہیں کہ آبا و اجداد سے ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسی کوئی باتیں نہیں سنی تھی. باپ دادا کی بات کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحت دلیل نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں نے نہیں کیا تو ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے خاصے معاشرے میں کبھی کسی بات پر گفتگو ہوتی ہے اور تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو جب دلائل دیے جاتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے امین صاحب اور فلاں صاحب دلیل ہم کو نہیں چاہیے، ہم دلائل نہیں ماننے والے، ہمارے ہاں بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، بس اس سے زیادہ ہم نہیں سننا چاہتے. یہ ہمارا بھی رواج ہے کہ صاحب دلائل کی بنیاد پر ہم نہیں بات کرنا چاہتے، ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات ہمارے ہاں نہیں ہوئی، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ نہیں پایا لہٰذا ہم سننے کے لیے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے. افلم یدبر القرآن, کیا ان لوگوں نے قرآن میں بروبی کرنی کیا؟ قرآن ہمارے لیے حجت ہے, قرآن ہمارے لیے بنیاد ہے, قرآن ہمارے لیے رہنما ہے. قرآن میں ایک بات ہے تو اس کو کرنا چاہیے, خواہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہوں یا نہ کرتے رہے ہوں, ہم کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. باپ دادا کا احترام ہونا چاہیے, بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے, لیکن بزرگ قرآن کے نیچے ہوں گے, قرآن کے اوپر حضرت نہیں ہوں گے. بزرگوں کی بات, بزرگوں کی لکھی ہوئی کتاب, بزرگوں کے طور طریقے قرآن سے اوپر ہرگز نہیں ہو سکتے. قرآن کے نیچے بزرگ انبیاء ہوں گے, رسول ہوں گے, شہداء ہوں گے, صادقین ہوں گے, صلحاء امت ہوں گے, ائمہ ہوں گے. اس کے نیچے ہمارے زمانے کے بزرگوں کا مقام آئے گا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے سب سے اوپر لے جا کے ہم اپنے بزرگوں کو رکھ دیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا, اور کیا یہ باپ دادا ہی کی ریت پر چلتے رہیں گے؟ نمبر دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, آپ کی دعوت کو انہوں نے انکار کیا. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں, بے سمجھے بجھے انہوں نے آپ کا انکار کیا. مومن کی ایک صفت یہ نکلی کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے. میں نے یہ کہا نا, یہ انداز نرالا ہے صفات بیان کرنے کا. کفار کا یہ طریقہ کہ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے. مومن کے لیے بنیاد قرآن ہے, کوئی اور بنیاد نہیں ہے گفتگو کے لیے. قرآن میں ایک بات آ گئی لہٰذا بلا چوں چرا وہ تسلیم کرے گا. مومن کی ایک صفت یہ آ گئی, قرآن میں تدبر کرنے والا ہوتا ہے. نمبر دو یہ ہے کہ املم یعرفو رسولہم قہم لہم منکرون, یہ آپ کا انکار کرتے ہیں. کیا آپ سے ان کو تعارف نہیں ہے؟ کیا آپ کا انٹروڈکشن ان کے درمیان نہیں ہے؟ کیا آپ کی معرفت ان کو نہیں ہے؟ رسول جن کے بارے میں 40 سال جنہوں نے تمہارے درمیان زندگی بسر کی نبوت سے پہلے, جن کے بارے میں خود ان کا سرٹیفکیٹ موجود ہے کہ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ بیواؤں کی مدد کرنے والے, غریبوں کے کام آنے والے, اور آپ کا دروازہ ہمیشہ لوگوں کی مدد اور دستگیری کے لیے کھلا رہنے والا, آپ ہر ایک کی داد رسی کرنے والے, ان کا سرٹیفکیٹ موجود تھا, کیا یہ رسول سے معرفت نہیں رکھتے؟ وہ کہ آج آپ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا بنیاد ہے؟ 40 سال تک جن کے درمیان آپ نے زندگی بسر کی, آپ کا پاکیزہ اخلاق کردار آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے ہے, اور زندگی کے ہوتے ہوئے بھی آج یہ آپ کا انکار کرتے ہیں, یہ کیسی تعجب خیز بات ہے؟ نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, نہ آپ کی ذات سے متاثر ہوتے ہیں. یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں, یہ ضدی لوگ ہیں, یہ بات کو نہیں ماننے والے لوگ, یہ جھگڑالو لوگ ہیں. نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, نہ آپ کی ذات پر یہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ آپ کی ذات سے ان کو تعارف ہے. نمبر دوسرا نقطہ یہ نکلا کہ مومن اپنے معاشرے میں متعارف ہوتا ہے اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے. وہ گوشہ نشین آدمی نہیں ہوتا جسے تعارف کرانے کی ضرورت ہو. وہ دائی اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے سروسز سے, اپنے سروسز ٹو دا ہیومینٹی, انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے وہ اپنے حلقے میں جانا پہچانا ہوا فرد ہوتا ہے. لہذا اس کی بات رد نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ معلوم اور معروف شخصیت ہے. وہ یہ دوسرا نقطہ مومن کے بارے میں کہ وہ معرفت اس کی ہو لوگوں کو, وہ لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس شخصیت ہو, اس کا انٹروڈکشن ہو چکا ہوتا ہے. وہ کوئی گویا کہ گمنام گوشے کا آدمی نہیں ہوتا. دائی دائی زمانے کے اندر زمین میں چل پھر کر کام کرتا ہے, لہذا لوگ اس سے متعارف ہوتے ہیں. نمبر دو. نمبر تین ہے کہ ہم یقولن بہ جن, کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیوانگی لاحق ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ کی بات قبول نہیں کرتے یہ لوگ؟ کیا آپ کو دیوانہ کہتے ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ قبط میں مبتلا ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو یہ غلط ہے. یہ گویا کہ کفار پر چوٹ ہے کہ آپ کو گویا کہ مجنون کہتے ہیں, آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو صفت یہ نکلتی ہے کہ مومن اپنے کام کا دیوانہ ہوتا ہے, اپنے کام کا دھن اسے سوار ہوتا ہے. وہ کام دن رات کرتا ہے, بازاروں میں, گلیوں میں, مسجدوں میں, گھروں کے اندر, ہر جگہ کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے کہ سرخ اوقات میں جا کر کرتے تھے, حج کے زمانے میں کرتے تھے, حرم کے اندر کرتے تھے, گھر کے اندر کرتے تھے, کوئی صفا پر یہ کام کرتے تھے. گویا کہ اتنا کام کرتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے پر مجبور تھے. مومن کی تیسری صفت نکلی کہ وہ اپنے کام کا دھنی ہوتا ہے, کام کا پکا ہوتا ہے, کام کا دیوانہ ہوتا ہے. اگر آپ کہنا چاہیں یہ لفظ استعمال کریں, اگر اس میں آپ غلط معنی نہ لیں تو وہ کام کا دیوانہ ہوتا ہے, اسے کام کا دھن سوار ہوتا ہے. یہ تیسری صفت ہے. آپ کی بات ماننے سے یہ انکار کرتے ہیں, نہ انہوں نے قرآن پر غور کیا, نہ آپ کی ذات سے یہ متاثر ہوئے, نہ آپ کے کام کو دیکھ کر متاثر ہوئے, بلکہ آپ کو کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے, یہ قبط میں مبتلا ہے اور اس کے دیوانے کی بڑھ ہے یہ. گویا کہ یہ تیسری وجہ ہے یہ نہیں ماننے کی. نمبر چار یہ ہے کہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون, جب حق آ گیا تو گویا کہ حق بات کو سن کر یہ گویا کہ حق سے انکار کرتے ہیں, اور حق کی بات ان کو کڑوی لگتی ہے. للحق کارہون, کراہت ہی ان کو حق کے ساتھ. تو چوتھی بات یہ بتائے کہ آپ کی دعوت کو یہ سننے سے اس لیے انکار کرتے ہیں کہ یہ حق ہے, اور حق کڑوا لگتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کو ہمیشہ سے کڑوا بنا کر ہی پیش کیا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے. حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن کڑوا بنا کر پیش کرنا یہ لازم نہیں ہے. جتنا میٹھا ہو سکے میٹھا بنا کر پیش کریں، اس کے باوجود بھی اگر وہ گولی حلق سے نہیں اترے تو وہ لوگوں کی حلق کی بیماری ہے، وہ گولی کی کوئی بیماری نہیں، گولی کے اندر کوئی جو ہے کمزوری نہیں ہے. حق بات کے اندر کڑواپن ہے ضرور لیکن اسے میٹھا بنا کر پیش کرنا چاہیے. تو چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کیا یہ لوگ حق بات سے منکر ہیں؟ حق بات چونکہ ان کو کڑوی لگتی، حق سے کراہیت ہے، اس لیے یہ حق سے فراری ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو حق سے چمٹ جاتا ہے، ہر جگہ وہ حق بات کرتا ہے اور مصلحت کی خاطر گھٹنے نہیں ٹیکتا، ہر جگہ وہ حق کی بات کرتا ہے. ممکن ہے حد تک وہ میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، نہ بھی ہو تو حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، حق سے وہ وابستہ رہتا ہے اور حق ہی پر وہ دم دیتا ہے. یہ چوتھی صفت ہے مومن کی. پھر بیچ میں دو جملہ متضادہ یہ ہے کہ اگر حق بات ان کے خواہشات کے مطابق اتباع کرنے لگے، اسلام گویا کہ کفار و مشرکین کے خواہشات کی اتباع کرنے لگے تو اس کائنات کے اندر گویا کہ فساد برپا ہو جاتا. اس کائنات کو حق کی بنیاد پر بنایا لہذا یہ کائنات چل رہی ہے. اگر کائنات میں حق نہ ہو اور کافروں کی خواہش کے مطابق الٹ پلٹ ہو تو یہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا. اس کے بعد ایک بات یہ بھی بتائی کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے آپ کی بات کو، جبکہ یہ قرآن ان کے لیے ذکر ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے شرف ہے اور ان کی فطرت کی بات بیان کرتا ہے، ان کی خیرخواہی کرتا ہے. بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ان کے پاس نصیحت آ گئی، ان کی فطرت کو جگانے والی کتاب آ گئی، ان کے لیے شرف و عزت عطا کرنے والی کتاب آ گئی اور اس کتاب سے بھاگ رہے ہیں. آخر بات یہ ہے کہ پانچویں صفت، چھ صفت پہلے، چھ صفت دوسرے مقام پر، اب پانچ صفت تیسرے مقام پر. ام تسالہم خرجن، اے رسول کیا آپ ان سے خراج مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے فیس لینا چاہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات ہیں. آپ اطمینان رکھیے آپ سے زیادہ بے لوس آدمی کوئی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ چوٹ ہے کفار پر کہ بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کوئی خراج نہیں مانگا، اپنی دعوت کے کام کے لیے کوئی فیس نہیں مانگا انہوں نے، کیا یہ گویا کہ ایچ آر ڈی کے کلاسز ہیں؟ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں ہیومن ایچ آر ڈی کا ایک خاص کر آج اسٹائل ہے کہ صاحب وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے انسان کو کیسے بننا چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ کیسے کرنی چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیسے لانا چاہیے، سکسس کیسے ہوتا ہے، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، مینجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس پر بڑے بڑے انڈسٹریز میں مرگپا انڈسٹریز اور پاملی اور کولگیٹ انڈسٹری فلاں فلاں انڈسٹریز ہیں، ان انڈسٹریز میں بڑے بڑے لوگوں کے ایچ آر ڈی اسپیشلسٹ ملا کر کلاسز لیتے ہیں. ایک کلاس کے لیے 25,000 روپے لیتے ہیں، ایک کلاس کے لیے 30,000 روپے لیتے ہیں. ہم کو معلوم ہے اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں. یو کین ون اٹھا کر کتاب پڑھ لیجئے، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل. وہ سب سے پہلا آدمی ہے جو اس نے اس میدان کا سب سے پہلا آدمی ہے ڈیل کارنگی، جو ایچ آر ڈی کے لیکچرز دیتا تھا اور ایک لیکچر ایک اصول سکھانے کے لیے کمپنی کے اندر کیسے صحت مند ماحول کو رکھا جائے، ایک کلاس 25,000 روپے فیس. کمپنی کا پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جائے، اس کے لیے ایک کلاس 25,000 روپے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کیا ان کو اخلاق کردار جو سکھا رہے ہیں، آپ ان کی زندگی کی خیرخواہی کرتے ہیں؟ کیا آپ ان پر جو ہے بوجھ ڈال رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے خراج تسلیم کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے فیس مانگ رہے ہیں؟ فخراج و ربی کا خیر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خیر دینے والا اور وہ سب سے زیادہ بھلائی دینے والا، اور تمہارے جو ہے خراج دینے والا، تمہارا فیس وہ دینے والا ہے. گویا کہ یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے جیب تم کٹوا رہے ہو، تم سے فیس مانگا جا رہا ہے، اس لیے لوگ حق سے کرے ہیں؟ کل بات یہ ہے یہ حق سننا نہیں چاہتے، ورنہ تم سے زیادہ بے لوس آدمی کون ہے؟ تم سے زیادہ خیر کا چاہنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اور ہم سب کی یہ صفت، پانچویں صفت ہونی چاہیے کہ مومن بے لوس ہوتا ہے، وہ ہر پائے سے بلند ہوتا ہے. کوئی بات کہتا ہے تو اس لیے نہیں کہ فلاں جگہ مجھے فلاں کرسی ملے گی، فلاں جگہ فلاں مجھے مقام مل جائے گا، فلاں جگہ فلاں میری نوکری ہوگی، فلاں مسجد میں میری جو چودراہٹ قائم ہو جائے گی، فلاں جگہ فلاں میرا کام بن جائے گا. کہیں بھی اپنا کوئی من کا اور اپنے گویا کہ ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھتا مومن. مومن بے لوس ہوتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنے والا، اور کسی سے وہ مالی منفیت کی توقع نہیں رکھتا مومن. تو حضور کے بارے میں کہا کہ پانچویں بات، کیوں آپ کی دعوت سے یہ بدکتے ہیں؟ کیا آپ ان سے فیس مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہتر ہے، اور تیرا رب سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت کے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور رائے راست سے ہٹ کر ہی چلنا چاہتے ہیں، یعنی صراط لنا کی بول. اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ ایسے بگڑے ہوئے، ایسے ناقیرے لوگ، ایسی صلاحیتوں سے آری ہو چکے ہیں کفار مکہ کہ ان پر ہم رحم بھی کرتے ہیں، ان پر ہم کوئی بارش کر دیتے ہیں، ان پر ہم جو ہے خیر کر دیتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے. ولو رحمناہم وکشفنا ما بهم من ضر، مصیبتوں کے بعد، مشکلات کے بعد جب ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جب ہم ان کے لیے رحمتیں نازل کرتے ہیں، تب بھی خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے نہیں.